شب جمعہ ہے اور ہم اور آپ مکہ معظمہ میں حاضر ہیں، اور آج اور کل کا ایک دن اور رہ جاتا ہے، پرسوں انشاءاللہ ہماری آپ کی یہاں سے روانگی ہوگی۔ انگریزی تاریخ کے اعتبار سے آج 18 مئی 2017 ہے، تو رخصتی سے قبل میں چاہتا ہوں کہ حضور اشرف الفقہا سے ہم اور آپ کچھ کلمات سنیں۔ آئیے حضور اشرف الفقہا کی بارگاہ میں مؤدبانہ عرض کرتے ہیں کہ حضور والا کچھ کلمات خیر سے ہمیں نوازیں اور سب کے لیے دعائیں بھی کر دیں۔ سب کے لیے دعائیں صحت و سلامتی اور جملہ اہل ایمان کے لیے دعائیں مغفرت بھی آخر میں ہو جائے، فاتحہ خوانی بھی ہو جائے۔ فقط کا استقبال کرتے ہیں، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
یا رسول اللہ
لکے اعلی حضرت
زندہ باد
حضور اشرف الفقہا
زندہ باد۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، صدق الله مولانا العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما،
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاته وسلامه عليك يا رسول الله
وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ میرے دوستو، اس سے پہلے کے پروگراموں میں مکہ مکرمہ کے سلسلے میں بہت سی باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ منا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، صفا مروہ ہے، چاہے زمزم ہے، اور مقام ابراہیم، رکن حجر اسود، رکن عراقی، حتیم، رکن شامی، رکن یمانی، میزاب رحمت، مستجار، مستجاب، ان تمام چیزوں کے بارے میں مختصراً میں نے آپ حضرات کو بتا دیا تھا۔ اسی طرح سے ملتزم، باب کعبہ وغیرہ۔ الحمدللہ آپ نے ان تمام چیزوں کو اور جگہوں کو جاننے کے بعد آپ نے اس سے برکتیں حاصل کی، وہاں آپ پہنچے، نمازیں پڑھیں، دعائیں کی، اللہ آپ کے تمام اعمال خیر کو اپنے حضور، اپنے نبی ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں قبول فرمائے۔ اب ہماری انشاءاللہ کل رات کو 4 بجے روانگی ہوگی۔ اب ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری اس روانگی کو اور ہمارے پورے سفر کو اللہ تعالی ہمارے لیے، ہمارے بال بچوں، رشتہ داروں اور پورے عالم اسلام کے لیے باعث برکت اور باعث رحمت بنائے۔ یہاں سے جانے کے بعد ہماری زندگی میں انقلاب آنا چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے۔ ہر شخص اپنی زندگی کے بارے میں خود جانتا ہے کہ میری زندگی یہاں آنے سے پہلے کیا تھی اور اب جانے کے بعد اس میں کیا اچھائیاں اور کیا خوبیاں پیدا ہوئی۔ کسی کے دیکھنے دکھانے پر اس کا انحصار نہیں ہے، ہم اپنی زندگی کا سروے خود کریں تو انشاءاللہ یہاں سے جانے کے بعد ہمارا یہ سفر ہماری زندگی میں انقلاب لائے گا۔ مدینہ منورہ کی حاضری اور مکہ مکرمہ کی حاضری، دونوں حاضری سے آپ مشرف ہو چکے. مدینہ کے سلسلے میں میں نے بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ المدینہ تو کل کیر، مدینہ بھٹی کی طرح ہے کہ جس طرح سے لوہا آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس کا میل کچیل اور زنگ صاف ہو کر کے خالص لوہا جو رہتا ہے وہ باقی رہتا ہے. اسی طرح سے ہم زنگ آلود آئے تھے، میل کچیل لے کر آئے تھے، اور مدینہ منورہ کی حاضری اسی جذبے کے ساتھ ہم نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے روح کی تمام میل کچیل کو، گندگی کو اور زنگ کو انشاءاللہ اس نے ختم کر دیا. ہم بدگمانی نہیں کرتے، ان مقاموں پر جو بشارتیں ہیں اس سلسلے میں ہم کو اللہ کی طرف سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. حدیث پاک میں ہے کہ بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہوں. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ عرفات کے میدان میں جو حاجی نو ذوالحجہ کو ٹھہرتا ہے، وقوف کرتا ہے، تو وہاں سے جب نکلتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ گناہوں سے اس طرح صاف اور پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں گناہ کا کوئی دھبا نہیں ہوتا ہے. اسی طرح حاجی عرفات سے نکلنے کے بعد گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. اب حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ حاجی اگر عرفات سے نکلتا ہے اور اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے مجھ کو گناہوں سے پاک صاف کر دیا ہے تو اس نے اللہ کے ساتھ بہت اچھا گمان رکھا، اور حاجی اگر عرفات سے نکلنے کے بعد یہ گمان رکھتا ہے کہ معلوم نہیں میں بخشا گیا کہ نہیں بخشا گیا، یہ شک و شبہے کا گمان ہے. فرماتے ہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے بارے میں یہ گمان رکھنا، جبکہ وعدہ کر لیا گیا ہے کہ وہ بخشا گیا اور اس کے گناہ سب ختم ہو گئے، تو اب اس میں اللہ کی طرف بدگمانی کرنا کہ معلوم نہیں اللہ نے مجھے بخشا کہ نہیں بخشا. فرماتے ہیں یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اس لیے ہم مکہ مکرمہ میں آئے، مدینہ منورہ کی زیارت کر لی، تو آپ اس یقین کے ساتھ یہاں سے لوٹئے کہ اللہ تعالی نے اس بھٹی میں ہمارے گناہوں کو جلا کر ہماری روح کو، دل کو صاف ستھرا کر دیا. اب جب ہم صاف ستھرے ہو گئے تو ہمارا یہ سروے ہماری زندگی کے لیے ہوا کہ ہم صاف ستھرے ہو کر جا رہے ہیں. اب وہاں جانے کے بعد میرے دوستو، جہاں تک بچ سکتے ہیں آپ اس بات کی کوشش کیجئے کہ ہم جب صاف ستھرے بن کر کے آئے ہیں تو ہمارے روح پر کوئی زنگ گناہوں کا نہ لگے، اور آئینہ دل صاف ستھرا ہو گیا تو اب یہ آئینہ دل میلا نہ ہونے پائے. یہ سب سے بڑی حاجیوں کی اور عمرہ کرنے والوں کی ذمہ داری ہے. اگر اس احساس کے ساتھ ہم اپنے وطن لوٹیں گے تو انشاءاللہ ہماری زبان پر سچائی ہوگی، دل میں خوف الہی ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوگا، اور دوسروں کے مال اور عزت میں ایمانداری کا سلوک کرنے کا خیال پیدا ہوگا. یہ ایسی باتیں ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری گزشتہ زندگی سے اب ہماری اچھی زندگی ہو رہی ہے، یہ اس کی نشانی ہے. اور حضور فرماتے ہیں حج سے لوٹنے کے بعد اگر جیسی زندگی تھی اس سے زیادہ خراب اس کی زندگی ہو گئی پہلے ایک جھوٹ بولتا تھا، اب دس جھوٹ بولنے لگا کہ میں حاجی صاحب بن گیا، تو یہ سمجھ لو کہ اس کا حج مردود ہو گیا اور اس کا حج اس کے منہ پر مار دیا گیا. اور اگر وہ پہلے سے اچھا بن رہا ہے تو سجدہ شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا حج اور عمرہ قبول کر لیا. تو یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اب یہاں پر ہم نے زمزم شریف لیا. زمزم شریف کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کی ٹھوکر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے اس کو نسبت ہے. ایک فرشتہ ہے اور ایک نبی ہے، ان دونوں کے پاؤں سے اس پانی کو نسبت ہے. اس لیے یہ پانی بڑا مبارک ہے. ہر پانی کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ بیٹھ کر کے پیو، لیکن زمزم کے پانی کی عزت اس طرح حضور نے خود کی ہے کہ جب اسے پینا ہوتا تھا تو کھڑے ہو کر کے پیتے تھے. اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ کھڑے ہو کر پینا افضل ہے یا بیٹھ کر پینا افضل ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک افضل ہے کہ کھڑے ہو کر پیا جائے، لیکن امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ بیٹھ کر کے پیا جائے. یہ علماء کا اختلاف ہے. اگر کسی نے بیٹھ کر پیا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا، اور کھڑے ہو کر کے پیا ہے تو وہ امام اعظم کے نزدیک زیادہ افضل کام کرنے والا ہے. اعلی حضرت سے پوچھا گیا کہ دنیا میں سب سے افضل پانی کون سا ہے. اب اس سلسلے میں علماء صحیح اس کا جواب نہ دے پائیں گے، لیکن امام احمد رضا علیہ الرحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جتنے پانی پائے جاتے ہیں ان میں سب سے افضل پانی وہ ہے جو حضور کی انگلیوں کے بیچ سے نکلا ہے. ایک شعر میں فرماتے ہیں، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ
انگلیاں پنجاب رحمت.
حضور اکرم صلی اللہ تعالی، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ تھے، اور اس وقت لشکر میں پانی ختم ہو گیا، سخت صحابہ کرام کو دشواری ہوئی، وضو کے لیے پانی نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں. سب بارگاہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، تو آپ نے فرمایا پانی کے جو برتن تمہارے پاس ہیں اس برتن کو نچوڑو، کتنا پانی نکلتا ہے وہ پانی میرے سامنے لے کے آؤ. سارے لشکر میں سے تھوڑا 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 پانی مشکوں میں سے لوگوں نے نچوڑ کر کے ایک تشت میں رکھا، ایک بڑے برتن میں رکھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سیدھا ہاتھ بسم اللہ کر کے اس پانی میں رکھ دیا. حضرت انس اور دوسرے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور کے ان گھائیوں سے پانی ابل رہا ہے جیسے چشمے میں پانی ابلتا ہے. پانی ابلتا جا رہا ہے. پھر حضور نے اعلان کیا کہ جس کو جتنا پینا ہے پی لے، اپنا مشک بھر لے، اپنے برتنوں کو لبریز کر لے. صحابہ کرام ٹوٹ پڑے. اسی کو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ انگلیاں ہیں فیض پر
ٹوٹے
ہیں پیاسے جھوم کر. فیض، یہ انگلیوں میں اتنا فیض ہے کہ اس سے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے. اور صحابہ کرام دوڑتے ہوئے جھومتے ہوئے کہ ایسا پانی نہ زمزم ہے اور نہ آب کوثر ہے.
بے شک
کوثر کا پانی زمزم سے بھی افضل ہے، لیکن کوثر اور زمزم سے زیادہ افضل حضور کی انگلیوں سے نکلا ہوا پانی. صحابہ کرام نے اس پانی سے نہایا، اپنے کھانے پکائے، پانی پیا، برتنوں میں جمع کر لیا، یہاں تک کہ اپنے اونٹوں کو بھی پلایا، گھوڑوں کو بھی پلایا. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم پانی نکالتے جاتے تھے، جہاں تک پانی اس برتن میں بھرا ہوا تھا اس سے کم ہو ہی نہیں رہا تھا. پانی نکالنے کی جو رفتار تھی اسی رفتار سے انگلیوں سے پانی نکل رہا تھا. سب نے سیرابی بھی حاصل کی, برتنوں کو بھی بھرا, جانوروں کو بھی پلایا, اپنی ضروریات کو پورا کیا, اور جب سب کی ضروریات پوری ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست پاک پانی میں سے نکالا تو پانی سے وہ برتن بھرا کا بھرا تھا. تو یہ پانی سب سے افضل ہے, پہلا پانی حضور کی انگلیوں سے نکلا ہوا سب سے افضل ہے, دوسرا پانی انشاءاللہ ہم پیئیں گے حضور کے ہاتھ سے حوض کوثر کا ہے, اور تیسرا پانی ہم اپنے یہاں خوب خوب پیا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آب زمزم تو پیئے خوب بجھائی پیاسے, آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے, آؤ جود شہر کوثر کا بھی دریا دیکھو. اب وہاں پر آب زمزم تو خوب آپ نے پیا, لیکن مدینے میں جب آپ آئے تو یہاں صاحب زمزم نہیں ہے, صاحب کوثر. اور کوثر اور زمزم میں فرق کیا ہے؟ ایک جگہ فرماتے ہیں اس میں زمزم ہے کہ تھن تھن, اس میں جمجم ہے کہ بیش, کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں. اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یعنی کوثر میں یہ اس میں زمزم ہے, حوض میں جو ہے اس میں زمزم ہے, اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم, اس میں جمجم ہے کہ بیش. یہ اعلی حضرت کا کمال ہے. زمزم کے معنی ٹھہر جا ٹھہر جا. کوثر کو کسی نے نہیں کہا ہے کہ اے کوثر ٹھہر جا ٹھہر جا, اور زمزم ہے کہ تھم تھم, اور ہندی میں کہا جائے تھم تھم, رک جا رک جا. تو زمزم کو تھم تھم کہہ کے اس کی تفسیر بیان کی. اور فرماتے ہیں کم کم, جب حاجی زمزم لے کے جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کم کم پلاؤ. یہ نہیں بولتا کہ پورا ڈرام اور پورا کین پلا دو. جب لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو بولے تھوڑا کم کم دینا. جب زمزم تقسیم ہوتا ہے تو کم کم کی بات ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ پہلے یہاں زمزم پر اتنی زیادتی تھی کہ سارے لوگ بھرتے تھے, حاجی دس دس بیس بیس لیٹر چالیس چالیس لیٹر لوگ لے کے جاتے تھے. پھر گورنمنٹ نے پانی پر پابندی کر دی, کم کم لے جاؤ, یہ ہے کم کم. تو دس لیٹر لوگ لے کے جاتے رہے, اب اس میں بھی کم کم لے جاؤ تب پانچ ملی لیٹر لے جاتے ہیں, دس لیٹر لے نہیں جا سکتے. یہ ہے زمزم کی حیثیت. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم, اس میں جمجم ہے کہ بیش. اس میں جمجم نہیں ہے, کم کم نہیں ہے, تھم تھم نہیں ہے, بلکہ اس میں بیش ہے, کثرت ہی ہے. کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں. کہ کم کم پیو, جتنا چاہو اتنا پیو, یہ شان ہے کوثر کی. اور صاحب کوثر کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب مجھے جو کہنا تھا اتنی تمہید اس لیے میں باندھ رہا ہوں کہ زمزم کو حضور نے پیا ہے کھڑے ہو کر تعظیم کے لیے, سمجھ گیا؟ تو زمزم کی یہ حیثیت ہے کہ کم کم پلایا جاتا ہے. تو صاحب کوثر کے نام اور ان کے ذکر کی عظمت کتنی عظیم ہوگی جب پانی ہے کھڑے ہو کر اس کی تعظیم کی جاتی ہے. تو حضور پر صلوات و سلام اس سے زیادہ افضل ہے اگر کھڑے ہو کر صلوات و سلام پڑھا جاتا ہے. تو اس حدیث سے ثابت ہے کہ کسی چیز کی تعظیم کھڑے ہو کر کی جا سکتی. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صلاۃ و سلام میں جو سنی کھڑے ہوتے ہیں تو حضور نے پانی کی تعظیم کی, اور ہم حضور کے صلاۃ و سلام کی تعظیم کر کے کھڑے ہوتے ہیں. وہاں بھی ناجائز نہیں, یہاں بھی ناجائز نہیں. پھر ان دونوں کو الگ چھوڑ دیجئے, ایک اور پانی ہے جس کو کھڑے ہو کر حضور نے پیا ہے اور پینے کا حکم دیا ہے. نہ وہ کوثر ہے, نہ صلاۃ و سلام ہے, نہ زمزم ہے, بلکہ آپ نے جس لوٹے میں پانی بھر کے وضو کیا ہے، وضو کرنے کے بعد اس میں اگر پانی بچ گیا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر نوش فرمایا ہے، اور ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ وضو کا پانی پیو تو کھڑے ہو کر کے پیو. کیا سمجھے آپ؟ پانی سے وضو نہیں کیا، جو پانی اس میں سے نکلا اس سے وضو کیا، اور جو بچ گیا صرف وضو کی نسبت ہے کہ یہ پانی وضو کے لیے بھرا گیا تھا، صرف اس نسبت سے اللہ نے، اللہ کے رسول نے اس پانی کی عزت کی اور کھڑے ہو کر کے پانی. تو صرف وضو سے نسبت رکھنے کی وجہ سے پانی کی تعظیم کی جا رہی ہے اور حضور کروا رہے ہیں، تو میرے دوستو حضور کی ذات تو سراپا با عزت ہے، ان پر صلاۃ و سلام ایسی عزت والی چیز ہے. وہاں بھی بولتا کھڑے ہو کر پینا، کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھنا یہ بدعت ہے، خدا کی قسم یہ بدعت نہیں ہے. ان حدیثوں کی روشنی میں صلاۃ و سلام کو ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر کے پڑھنا یہی ہے. آپ دوسری بات یہ ہے، سلام جو ہوتا ہے یہ کھڑے ہو کر ہی کہنا یہ سارے لوگوں میں رائج ہے، اور اسلام اسی کو ادب سمجھتا ہے. اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں دولہا بن کر کے، آپ کو کوئی نہیں اٹھاتا، لیکن جب نکاح ہو جاتا ہے اور دولہے صاحب بیٹھے ہیں تو مولانا غلام مصطفیٰ فرمائیں گے بیٹا آپ کھڑا ہو جائے سلام کر. تو سمجھے، بیٹھے بیٹھے دولہا بھی سلام نہیں کرتا، اور اگر بیٹھے بیٹھے کرتا ہے تو سب لوگ دیکھتے ہیں کیسا دولہا. سلام کے لیے کھڑا ہونا یہی ادب ہے، بیٹھنا ادب نہیں ہے. آپ بارش میں چھتری لگائے جا رہے ہیں اور ادھر سے حافظ اسماعیل صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں اور آپ کو سلام کرنا ہے، تو کھڑے ہو کر سلام کرنا اگر یہ بدعت ہے تو اس کیچڑ میں بیٹھ کر کے کہو حافظ صاحب السلام علیکم، لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا. ارے سلام تو کھڑے ہو کر کے ہی کیا جاتا ہے، بیٹھ آپ کسی معمولی آدمی کو سلام کریں تو بیٹھ کر کے سلام کرتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں جی بات نہیں. حضور جو سب بڑوں سے بڑے ہیں، صرف اللہ ان سے بڑا ہے، ان کو ہم سلام کریں اور بیٹھے رہیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی اور کیا بڑی بے ادبی ہو سکتی. اس لیے حضور کے سلام کے وقت کھڑا ہونا یہی ادب ہے. ہم مدینہ منورہ میں جاتے ہیں اور حضور کو سلام کرتے ہیں تو سلام بیٹھ کر وہاں کرتے ہیں یا کھڑے ہو کر کرتے ہیں؟ اگر بیٹھ کے کوئی سلام کرتا ہے تو سب دیکھیں گے لیکن اٹھ جا اٹھ جا. سلام کا مزاج اور سلام کی سائیکولوجی یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کے سلام کیا جائے، تو یہ شان ہے. اسی طرح سے کوئی بزرگ آتا ہے جاتا ہے تو آپ فوراً کھڑے ہو کر کے سلام کرتے ہیں نا، ٹانگ پھیلا کے سلام نہیں کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں السلام علیکم حضرت تشریف لائیے، اور بیٹھے بیٹھے والے السلام علیکم آئیے، تو سارے لوگ کہیں گے اتنا بڑا علیم آیا ہے، استاد آیا ہے، پیر آیا ہے، اور یہ ٹھس سے مس نہیں ہو رہا ہے، بیٹھا ہوا جیسے اس کو فارغ لگ گیا. سلام کا وقار ہے کھڑے ہو کر کے، اسی میں ادب ہے، اسی میں سچائی ہے. تو یہاں ہم کو اللہ نے ادب سکھایا ہے. پورا حج آپ دیکھیے تو ادب ہی ادب ہے، ادب ہی ادب ہے. احرام ہم پہنتے ہیں عمرے کے لیے، یہ بھی ادب ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے آئے تھے تو سلے کپڑے پہن کے نہیں آئے تھے، پتے کا احرام باندھ کر کے آئے. آج ہم کو وہی یادگار منانی ہے. اسی طرح حضرت حاجرہ صفا مروہ میں دوڑی تھی، اپنی عادت کے مطابق دوڑی تھی، لیکن آج یہ ادب ہے کہ ہم عادت نہیں بلکہ عبادت کی نیت سے آئے. ان کی عادت تھی، ماں کی عادت ہے جب بچہ پریشان ہوتا ہے تو ماں دوڑ بھاگ کرتی ہے. حضرت حاجرہ اپنی ماں اپنے ماں ہونے کی عادت کے مطابق صفا مروہ میں دوڑ بھاگ کیا تھا، اللہ کو یہ عادت ان کی پسند آ گئی. اب ہر بندے کے لیے جو صاحب استطاعت ہے اس کو عبادت بنا دیا ہے. اسی طرح سے میرے دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا. اب وہ بوسہ دینا ہمارے لیے عبادت بن گیا. دنیا کا قیمتی سے قیمتی ڈائمنڈ پتھر لاؤ اور اس کو چومو اور سمجھتے ہو کہ حجر اسود کا ہم کو ثواب ملے گا. ثواب نہیں ملے گا, یہ بیکار کی باتیں ہوں گی, لوگ بولیں گے پتھر کو جگہ جگہ چوم رہا ہے. لیکن نسبت حضور کے ہونٹوں سے بھی ہے پتھر کو, اور اس پتھر کو حضرت آدم جنت سے لے کے آئے, جنتی پتھر ہونے کی وجہ سے حضور نے اسے چوما. تو جب پتھر جنتی ہے تو اسے چوم سکتے ہیں. تو اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام جو اولیاء کرام ہیں وہ تو جنتی ہے ہی ہیں, ان کا ہاتھ پیر بھی چوم سکتے ہیں. جب پتھر جنتی ہے تو اسے چوم سکتے ہیں, اور ہم نے نہیں چوما, حضور نے چوما. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لیے آئے تھے, اور حضرت مولا علی بھی ساتھ میں تھے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر آگے تھے, حجر اسود پر آپ نے ہاتھ رکھا, اور ہاتھ رکھنے کے بعد حجر اسود سے کہتے ہیں, اے حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے, نہ مجھ کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ مجھ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. میں تجھ کو اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حضور تم کو چوم رہے, اسی نسبت سے میں چوم رہا ہوں. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضرت عمر کے کندھے پر پیچھے سے ہاتھ رکھا اور کہا, عمر یہ کیا بتا رہے کہہ رہے ہو, یہ پتھر نفع بھی دے گا اور یہ پتھر نقصان بھی پہنچے گا. حضرت علی فرماتے ہیں, میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حجر اسود کو اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں, اور یہ حجر اسود جو آنکھیں اس کے پاس ہیں, اس کے سامنے جو آتا ہے حجر اسود اسے دیکھتا ہے. اگر وہ مومن ہے تو اس کے ایمان کو بھی دیکھتا ہے. دیکھو اللہ نے اسکرین لگا دیا ہے, ایکس رے جو ہوتا ہے وہ اندر کی بیماری کو اور اچھائی کو دیکھتا ہے. تو یہاں پہلے سے اللہ نے ایسا کیمرہ لگا دیا, خالی اوپر ہی سے صورت نہیں دیکھتا ہے, اندر کی سیرت بھی دیکھتا ہے. تو حضور فرماتے ہیں یہ مومن ہے تو اس کا ایمان دیکھتا ہے, اور دیکھنے کے بعد ایسا یاد رکھتا ہے کہ جتنے مومنین نے اس کو چوما ہو یا استلام کیا ہو سب کو وہ دیکھتا رہتا ہے اور اپنے اندر اسٹور کرتا ہے. ہارڈ ڈسک میں سب اس کا اسٹور ہوتا ہے. کمپیوٹر میں ہارڈ ڈسک ہوتا ہے نا, اس میں سیو ہوتا ہے تمہارا میسج, تمہارے اکاؤنٹ, ہارڈ ڈسک میں سب اس نے سیو کر لیا ہے. حضور فرماتے ہیں قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں یہ پہنچے گا اور گواہی دے گا کہ اللہ یہ مومن ہے, یہ مومن ہے, یہ مومن ہے, یہ مومن ہے, اس کی گواہی پر اللہ تم کو معاف کرے. اور اگر منافق نے چوما ہے اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہاں منافق آئیں گے.
جی
حضور فرماتے ہیں اگر منافق نے چوما ہے تو وہاں کھڑا ہو کر کے اس کے نفاق کی گواہی دے گا, مولا نماز پڑھتا تھا, حج کرتا تھا, سب کچھ کیا, لیکن یہ منافق ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دے گا. تو حجر اسود, حضرت علی فرماتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں حجر اسود ہم کو نقصان بھی پہنچائے گا اور ہم کو فائدہ بھی دے گا. اگر نفاق لے کر آئے تو نقصان پہنچائے گا, اگر ایمان لے کر آئے تو فائدہ پہنچائے گا. حضرت عمر چونک پڑے اور پیچھے مڑ کر کہتے ہیں, لولا کانا علی لہلک عمر, آج علی نہیں ہوتے تب تو میں برباد ہو جاتا, انہوں نے مجھے میری غلطی پر متنبہ کیا ہے, یہ پتھر ہو کر کے بھی مومن کو فائدہ دے گا اور منافق کو یہ نقصان پہنچائے گا. پھر آپ نے اس کو بوسہ دیا. تو ہم نے اگر بوسہ دیا ہے ٹھیک ہے, نہیں دیا ہے تو حجر اسود کا آنکھوں کی ریس جو ہے روشنی بہت دور تک اس کا فوکس جاتا ہے, سمجھے, فوکس بہت دور تک جاتا ہے. آپ نے کہیں دیکھا ہوگا ایئرپورٹ وغیرہ پر وہ رات کو روٹی یوں مارتا ہے یوں مارتا ہے, سرکس والے بھی لگا دیتے ہیں. اتنا بڑا ایک لائٹ ہوتا ہے, میلوں دور تک اس کا فوکس جاتا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں حجر اسود کو جو اللہ نے آنکھ دی ہے, روحانی کیمرہ دی ہے, اس کا فوکس کہاں تک جاتا ہوگا ہم نہیں اندازہ لگا سکتے. بھیڑ بھاڑ میں تم استعلام کرتے ہو تو تمہارے دل کے ایمان اور نفاق کو جان دیتا ہے. ماشاء اللہ, جب حجر اسود کی آنکھ میں یہ روشنی ہے تو میرے مصطفیٰ کی آنکھ میں کتنی. ہم بڑی آزمائش کی جگہ سے گزر رہے ہیں, ایمان اور عقیدے کو سلامت لے کے الحمدللہ سنی آئے ہیں, اور یہ حجر اسود ہمارا شاہد اور گواہ ہوگا قیامت میں, اور ہمارے ایمان کی انشاءاللہ گواہی دے گا. پروردگار عالم سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے اس عمرے کے تمام ارکان کو قبول فرما دے, اور حجر اسود کو ہمارے ایمان کا شاہد اور گواہ بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
اللهم صل علی محمد وعلى آل سيدنا محمد.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.